ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊधु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة بالدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن قدرت أن تسمع وتمسي وليس في قلبك غش لأحد ففعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरे काबिल एहतराम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसीलिए मबऊस फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला पूरी इंसानियत को यह बतलाना चाहते हैं कि जिंदगी गुजारने का कौन सा तरीका अल्लाह तबारक व ताला को पसंद है, जिसे इख्तियार करना चाहिए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। चुनांचे बारी ताला का इरशाद है, لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه, تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ موجود ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے سے نمونہ عطا فرمایا کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استوار کرنے کا اہتمام کریں. آپ کوئی نیا کپڑا خرید کر لائیں اور پھر درزی کے پاس لے کر اس کو حوالے کرتے ہوئے اپنا اور ایک پرانا کرتا اس کو دیں اور کہیں کہ اس پرانے کرتے کے مطابق یہ نیا کرتا سینا. اس کے بعد اس سے اس کرتے کو سینے کی اجرت پوچھی, اس نے جو اجرت بتلائی آپ نے اس کی بتائی اجرت دینے پر آمادگی ظاہر کی. اب اگر وہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی کرے گا تو آپ اس کو اجرت اور محنتانہ تو کیا دیں گے, آپ جو نیا کپڑا لائے تھے اس کی قیمت اس سے وصول کریں گے. ہم ذرہ برابر بھی فرق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کا اہتمام کریں. بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی محبت کی شرط قرار دیا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی, آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو, میری پیروی کرو. حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ, جو ہندوستان میں سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ فتبعونی کا ترجمہ کرتے تھے, میری چال چلو, میرا انداز اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے نبی, آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, اس پر کیا انعام ملے گا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت فرمائیں گے, تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اس کے اوپر دو انعام تجویز کیے گئے ہیں, ایک تو اللہ تعالی کا محبت کرنا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کسی کو مل جائے پھر کیا ہے, سب کچھ مل گیا. محمود غزنوی کا قصہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک اعلان کیا کہ یہاں دربار میں جو بھی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, جو شخص ان میں سے جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. بس یہ اعلان سنتے ہی کھلبلی مچ گئی, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی کسی اور کوئی ادھر چلا جا رہا ہے, کوئی کسی چیز پر قبضہ جمانے کے لیے, ہر ایک اچھی سے اچھی چیز پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا کہ اس پر ہاتھ رکھ کر اپنی ملک بنا لے. ایک بانی محمود غزنوی کے پیچھے کھڑی تھی, وہ وہیں کی وہیں رہی اور اس نے محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. محمود نے اس سے پوچھا کہ یہ سب لوگ چیزیں لینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں جا رہی؟ اس نے جواب دیا, میں نے بھی تو ہاتھ رکھ دیا ہے, کیونکہ آپ نے کہا دربار میں جو ہے تو دربار میں آپ بھی تو موجود ہیں, اس لیے میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. آپ اگر میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہو گیا, ظاہر ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرمانے لگیں تو اس کے تو کیا کہنے. بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں, اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کا معاملہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آسمان والوں یعنی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلانے بندے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے سب فرشتے اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثم یوزع له القبول فی الارض, اس کے بعد روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت ڈال دی جاتی ہے, یعنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور اللہ کے بندے اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو محبت اوپر سے نیچے آوے, یعنی جس آدمی کے ساتھ پہلے خواص اور اہل اللہ محبت کریں اور پھر عوام اس کے ساتھ محبت کریں, تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی علامت ہے. جو محبت نیچے سے جاوے وہ قبولیت کی علامت نہیں. اتباع سنت پر دوسرا انعام بیان فرمایا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کے نتیجے میں دو انعام کا وعدہ کیا گیا, ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت فرمائیں گے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جس درجے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اسی درجے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی. گویا آپ کی محبت کے گویا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے پرسنٹیج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی, یعنی آپ جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے, جتنی پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے اتنی محبت اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائیں گے. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران بار بار یہ سوچتا تھا کہ اگر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ایسے عجیب و غریب انداز میں اور بار بار کیا ہے, کسی بھی نبی کا تذکرہ قرآن پاک میں اس کثرت کے ساتھ نہیں آیا جتنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا ہے, اور کس محبت کے ساتھ کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے مجھے تعجب ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تو حضرت موسیٰ سے بہت اونچا ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تذکرہ قرآن پاک میں کیوں نظر نہیں آتا. جب میں نے اس آیت میں غور کیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع اور پیروی کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت فرمائیں گے. اس آیت کو پڑھ کر میرے دل کو سکون حاصل ہو گیا کہ جس کا اتباع اور پیروی کرنے پر بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے, خود ان کی اپنی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا. یعنی اندازہ لگاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسے محبوب ہوں گے. فرماتے ہیں کہ اس آیت میں غور کرنے پر مجھے عجیب سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع پر جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں ان میں سے دو تو یہ ہیں جن کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں ان انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جو بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جو آدمی میری کسی کو سنت پر جم جاوے، اس پر عمل کا اہتمام کرے، ایسے وقت جب میری امت میں بگاڑ آ چکا ہو، یعنی میری امت اس سنت کی طرف سے غفلت برت رہی ہو، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شہادت کا مقام بہت اونچا ہے، اور اس پر قرآن اور حدیث کے اندر بڑے بڑے اجر کے وعدے کیے گئے ہیں۔ ایک سنت پر مضبوطی کے ساتھ جمنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ دونوں حضرات آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں میزان و منشی پڑھا کرتا تھا، جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدرسوں کے اندر یہ دو کتابیں میزان و منشی عربی کے پہلے درجے کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اس وقت حضرت مولانا الیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یوسف کتب بننے کا طریقہ بتلاؤں۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتب اور ابدال کیا ہے، اس کو سوچے بغیر، اور سوچتا بھی کیا، میں تو اس کو سمجھتا بھی نہیں تھا، تو میں نے عرض کیا کہ جی حضرت بتلا دیجئے۔ تو حضرت مولانا الیہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو، لوگ اس پر عمل نہ کرتے ہوں، وہاں جگہ اور وقت کا خیال کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس سنت کو جاری کرنے کی محنت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کتب اور ابدال کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع سنت کے اوپر اپنی معیت یعنی جنت کے اندر اپنا ساتھ ملنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، ان سے حضور نے فرمایا کوئی ایسا بچہ جو سمجھدار ہو ہمیں بتلاؤ کہ جو گھر کا کام کاج کر سکے، ہمیں باہر سے کوئی چیز لانی ہو تو لا دیا کریں اور خدمت کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سوتیلے ابا تھے، مجھے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور یہ انس ہیں، یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، یعنی 10 سال تک خدمت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال کی تھی۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ تم صبح و شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق میل نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، بدخواہی نہ ہو، کسی کا کینا نہ ہو، حسد نہ ہو، کوئی غلط جذبہ نہ ہو، تو تم کسی کا برا نہیں چاہتے، غش عربی زبان کا لفظ ہے جو نسخہ کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے, اور نسخہ کا معنی ہے خیر خواہی, بھلائی چاہنا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس بات پر بھی بیعت لی, النصح لکل مسلمین, کہ ہر مسلمان کی بھلائی چاہوں گا. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین و النصیحت, کہ دین اور ایمان تو نام ہی ہے بھلائی چاہنے کا. کس کی؟ ارشاد فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین و عامتہم, اللہ کی بھلائی, اس کی کتاب کی, اس کے رسول کی, مسلمانوں کے حاکموں کی اور عام مسلمانوں کی. اب بندہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی کیسے چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بھلائی چاہنے کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا, اس کی صفات کو ماننا, ان صفات میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حقوق بندہ اگر ادا کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا, آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا, کسی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنا, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے. مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو تو محبت کے ساتھ تنہائی میں ان کو تنبیہ کرے. اسی طرح ایسی باتیں جو ان کے لیے خیر اور بھلائی کی ہوں ان کے سامنے کرتا رہے. اور اس کے بعد عام مسلمانوں کی بھلائی چاہنے کا حکم یہ ہے کہ یہ ہر ایک کی بھلائی چاہنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جز اور حصہ اس کو قرار دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے جہاں وہ ایمان کے شعبوں کو شمار کرانے کے لیے مختلف عنوانات قائم کرتے ہیں. ایک عنوان یہ بھی ہے بابن الدین و النصیحت, گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی بھلائی چاہنا ایمان کا ایک حصہ ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر تم صبح اور شام ایسی حالت میں کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق کھوٹ نہ ہو, یعنی تم کسی کا برا نہ چاہو, تو ایسا ضرور کرو. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا وذلک من سنتی, اے میرے پیارے بیٹے یہ میری سنت ہے, یہ میرا طریقہ ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی, اور جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. اسی طرح جن چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت ومن الناس بوائقہ دخل الجنہ, جس آدمی نے حلال غذا کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس حدیث میں جن تین کاموں پر جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے اس میں ایک چیز اتباع سنت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. کل انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے. دعا کر لیجئے, درود شریف پڑھ لیجئے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری ڈاٹ کام کی طرف سے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم و علی آلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم و علی آلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل صلاتاً کاملتاً وسلم سلاماً تاماً علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها۔ اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان وجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ تجھے تو معافی بہت پسند ہے، ہم تو سر سے دے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی بہت پسند ہے۔ کوئی بندہ جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، خوش ہو کر وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے، سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستگیر نگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ، تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی نصیب فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے پورے پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت و مرحمت فرما۔ اللہ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفارت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما۔ خاص طور پر اے اللہ، یہ بیماری جس نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اے اللہ اس وبا کو اٹھا لے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اس میں مبتلا ہیں، ان میں سے ہر ایک کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو محفوظ ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھ لے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما۔ جو قید و بند میں محبوس ہیں، اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما۔ جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہیں، اے اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور برائیوں سے پناہ چاہی، ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کا طائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔